حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے،
اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين. موضوع گفتگو اصلاح امت، مقصد قیام حسین. آپ مدینہ سے نکلتے ہوئے یہی فرمایا کہ میں اصلاح کے لیے، امر معروف کے لیے، نہی از منکر کے لیے نکل رہا ہوں. وجہ یہ تھا کہ امت کو خراب کیا گیا تھا، امت کے درمیان افساد اور برائیاں پیدا ہو گئی تھی، اور بلکہ اسلام کی بقا خطرے میں تھا، عقیدہ بھی خطرے میں، عمل بھی خطرے میں. کس طریقے سے مسلمان 50 سال کے اندر اس حد تک اسلام سے دور ہو گئے. چنانچہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی، کربلا میں آل محمد کا قتل عام پوری تاریخ میں آپ نہیں دیکھتے ہیں، کسی امت نے اپنے نبی کی خاندان کا اس طرح سے قتل عام کیا ہو. اور پھر آل محمد کی اسیری پوری تاریخ میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے، کسی امت نے اپنے نبی کی ناموس کو اسیر بنایا ہو، امت اس ان کو اسیر بنائے. آپ شام کے دربار میں دیکھتے ہیں کہ روم کے سفیر کہتا ہے کہ میرا بہت دور کی رشتہ داری ہے حضرت داؤد سے، ہمارے روم والے میری بڑی عزت کرتے ہیں. حضرت داؤد اور اس کے درمیان شاید 18 صدیاں گزر چکی تھی. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 13 صدیاں، اور حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان 6 صدیاں، اور اس وقت تک 700 سال کے قریب ہو چکا تھا. تو اتنی عزت کرتے ہیں، یہ تمہاری کیا حالت ہے، کیسے یہ تم مسلمان ہو، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، آل پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہو. اس حد تک سقوط، انحراف کیوں پیش آیا؟ یہ تعجب کی چیز نہیں ہے. شیطان آپ دیکھیے فرشتوں کے درمیان سب سے بدترین موجود میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایسے کرنے میں کامیاب ہونے کے چند وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس لیے عرض کیا کہ ہم تاریخ برائے تاریخ نہیں پڑھتے ہیں. ایک امامت کی معرفت، اور امام نے جو کچھ قربانیاں پیش کی ہے دشمنوں کے تمام تر چھپانے کے باوجود، اخفاء کے باوجود تاریخ نے جو کچھ محفوظ رکھا ہے. دوسری بات، ہمیں اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں سمجھنا ہے، تاکہ لشکر یزید میں شامل نہ ہو، لشکر حسین میں شامل نہ ہو. ابھی حسین نہ ہو تو حسینیت ہے. مجالس کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ حسینیت کو زندہ رکھنا ہے، سیرت حسینی کو زندہ رکھنا ہے، مقصد حسینی کو زندہ رکھنا ہے، راہ و روش حسین کو زندہ رکھنا ہے. تو دین کا ایک ایک پیغمبر خدا نے دین کا پیغام پہنچایا، اس کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. بالکل ہدف دین کا نام و نشان مٹانا تھا. مولا نے جب مروان سے مولا سید شہداء کی ملاقات ہوئی، کہا کہ امام نے سے جب اس نے درخواست کی کہ آپ بیعت کریں، تو امام نے کیا فرمایا جواب میں؟ علی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ ب براع مثل یزید، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب امت کا سربراہ حکمران یزید جیسا ہو۔ بھیڑیا اگر بھیڑوں کا چرواہا بن جائے، کوئی بھیڑ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسلام کا وجود خطرے میں، واقعاً خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے خدا نے اسلام کے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ قرآن و عترت کے ذریعے۔ خود قرآن بھی اگر عترت نہ ہو، اس قرآن سے خدا کے مقصد کے خلاف پیغام لیتے ہیں۔ خوارج نے کیا پیغام لیا؟ ان الحکم الا للہ، یہ بہت واضح آیت ہے۔ کیا معنی لے اس سے؟ حکومت کرنے کا حق صرف خدا کو ہے۔ مولا فرماتے ہیں حکم خدا کا چلے گا، لیکن حکومت کرنے کے لیے، خدا کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے خدا کا نمائندہ آئے گا، کوئی حکمران چلائے گا۔ یعنی کون شک کر سکتا، خدا خود آ کے حکومت کرتا ہے، واضح مسئلہ تھا، کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جب صحیح لوگوں کے ہاتھ میں تفسیر قرآن نہ ہو، تفسیر کا حق صرف صحیح لوگوں کو ہونا چاہیے، یعنی ایسی ہستیوں کو تفسیر کا حق ہونا چاہیے جو ایک یہ ہے کہ واقعاً مراد خدا کو جانتے ہو، تاکہ قرآن کے ذریعے ہدایت ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ شرعی نقطۂ نگاہ سے رسمی اور قانونی حیثیت صرف انہی کو ہو، تاکہ اختلاف کی صورت میں سب انہی کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ آپ دنیا کے دساتیر میں دیکھتے ہیں، دستور میں، اس دستور کے تشریح کا حق کس کو ہے؟ دنیا کے مختلف ممالک نے اپنے دستور میں بیان کیا ہے دستور کی شقوں کی، معنی سمجھنے میں اختلاف ہو جائے، فیصلہ کرنے کا حق کس کو ہے؟ عدلیہ کو ہے یا کوئی الگ سینٹ جیسا ادارہ ہوتا ہے مختلف؟ یہ معین ہونا چاہیے، ورنہ دستور میں اختلاف کرے گا، ہر پارٹی ایک بات کرے گی، تو دستور خود باعث اختلاف۔ قرآن میں بھی خدا نے نشاندہی کی ہے، قرآن کی کون تفسیر کرے گا؟ ورنہ دونوں خطرہ ہے، ایک یہ ہے کہ تفسیر کرنے والے کے پاس علم قرآن نہیں ہے، دوسرا خطرہ یہ ہے کہ علم نہ ہونے کے علاوہ ہر آدمی الگ الگ تفسیر کرے گا۔ قرآن کتاب ہدایت، کتاب ضلالت میں، کتاب اتحاد، کتاب اختلاف میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ آج کل تکفیری اپنے تمام تر جرائم کے لیے قرآن کو بہانہ قرار دیتے ہیں۔ یزید اپنے اس جرم کے لیے جب آل محمد پہنچے شام میں، قرآن کو دلیل قرار دے، کیا کہا؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے خدایا تو ہی حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے خدایا تو ہی حکومت چھینتا ہے۔ تفسیر برائے کر کے اگر ایک سرچشمہ ہو تفسیر کے لیے، پھر یہ اختلافات نہیں ہوگا، اختلافات کی گنجائش بھی نہیں ہوگا۔ آپ سورہ والعصر میں پڑھتے ہیں کہ قسم کھاتا ہے زمانے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ زمانے کے ساتھ قسم کھاتا ہے، اور تأکید بھی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے قسم ہے زمانے کے ساتھ، بے شک انسان ضرور خسارت میں ہے، یعنی ساری انسانیت خسارت میں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تین تأکید ہے، قسم، بے شک اور ضرور۔ وا قسم کے لیے ہے عربی زبان میں، والعصر ان الانسان، انا بے شک تاکید کرنے کے لیے ہے، لفی لام بھی تاکید کرنے کے لیے ہے عربی ادب میں، تین دفعہ تاکید کی ہے۔ فرماتے ساری انسانیت خسارت میں ہے، یعنی انسان خدا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، کس سرمایہ کے ذریعے؟ اپنی عمر۔ زمانے سے قسم کھانا یہی ہے، تمہارے پاس زمانہ ہے، تمہارے پاس عمر ہے، عمر کا سرمایہ ہے، اس کے ذریعے خدا کے ساتھ تم تجارت کر رہے ہو۔ یہ سرمایہ سب کے پاس ہے، امیر غریب، یعنی دنیوی لحاظ سے اعلیٰ عہدوں پر جانا چاہے، غریب شاید نہ جا سکے، لیکن روحانی سفر میں، روحانی درجات میں غریب ترین آدمی بھی اعلیٰ درجات تک پہنچ سکتا ہے، امیر ترین آدمی بھی اعلیٰ درجات تک پہنچ سکتا ہے، مرد بھی عورت بھی۔ روحانی سفر میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روحانی درجات کو یعنی معنوی درجات کو الہی درجات کو سب حاصل کر سکتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ بزرگوار اور شریف اور معزز اور عزیز کون ہے؟ اتقاکم، سب سے زیادہ باتقوا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں انسان تجارت کر رہا ہے، اس تجارت میں نقصان اٹھاتا ہے، ساری انسانیت نقصان اٹھا رہی ہے، صرف ایک گروہ ہے جن کے پاس ایمان ہے، الا الذین آمنوا، ایمان، جن کا ایمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے. ایمان کے بعد وعملوا الصالحات، سارے نیک اعمال انجام دینے والے. عربی ادب کی خصوصیت یہ بھی ہے، صالحات، صالحہ کے جمع ہے، صالح کے جمع ہے، اور جمع پر جب الف لام آتا ہے معنی دیتا ہے سارے عمل، سارے نیک عمل کرنے والے، آدھا کرے آدھا نہ کرے نہیں، سارے نیک عمل کرنے والے. اور ظاہر واجبات و محرمات کم از کم ہے. وتواصوا بالحق، اور پھر لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو یہ عزاداری تواصوا بالحق ہے، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں آپ، دین حق کی طرف، مذہب حق کی طرف، عقیدہ حق کی طرف، افکار حق کی طرف دعوت دیتے ہیں. تواصو کا معنی کیا؟ پورا معاشرہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے. وتواصو بالصبر، پورا معاشرہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے. معاشرہ جب صبر کی تلقین کرے سخت ترین مشکلات آسان ہو جاتا ہے، سخت ترین مشکلات آسان ہو جاتے ہیں جب پورا معاشرہ. حادثیں دیکھیے لبنان میں، ایران میں، عراق میں، آسانی سے شہادت قبول کرتے، وجہ کہ معاشرے میں شہادت کی قدردانی ہے. معاشرے میں شہادت کی جب قدردانی ہے تو انسان اس کو آسانی سے برداشت کرتا ہے. تواصو بالصبر، جب پورا معاشرہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. ابھی ہمارے ہاں دیکھیں عزاداری کے سلسلے میں اگر کوئی شہید ہو جائے سب اس کو سعادت مند سمجھتے ہیں، اور اس شہید ہونے والے کے خاندان بھی اس کو سعادت مند سمجھتے ہیں. یعنی اس سلسلے میں قربانی دینے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے. تواصو، معاشرے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان مصائب کو برداشت کرنا ہے، تو اس وقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں آیت میں یہی فرماتے ہیں اس تجارت میں نقصان اٹھانے سے بچنے والے، نجات حاصل کرنے والے، جو نقصان نہیں اٹھا رہے وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے. عمل اپنی فردی اور انفرادی زندگی میں بھی صحیح ہے، اجتماعی زندگی میں معاشرے کو بھی حق کی طرف دعوت دیتا ہے، اور معاشرے کو بھی عمل کی طرف دعوت دیتا ہے. تو یہ اس آیت سے ہی معلوم ہے خدا جنت و جہنم کا خالق بھی خدا ہے، خدا کے دست و قدرت میں ہے، اور مولا بھی جب تقسیم کریں گے تو خدا ہی کے حکم کے مطابق کریں گے، خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. تو خدا کہتا ہے کہ نجات پانے والے وہ ہیں جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو. پورے قرآن میں، پورے قرآن میں یہی بات ہے، جہاں پر بھی نجات کی بات ہوئی ہے عقیدہ و عمل دونوں کی بات ہوئی ہے. صرف عقیدے سے کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے، صرف ایک مقام پر حاصل کر سکتا ہے جہاں پر عقیدہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد عمل کا موقع نہیں ملا تو پھر ذمہ داری نہیں ہے، تو عقیدہ کی وجہ سے نجات حاصل کرتا ہے. یا ایک دفعہ توبہ کیا، توبہ کر کے ابھی عمل کا موقع نہیں ملا تو توبہ کیا ہے، عقیدہ صحیح ہے، عمل کا موقع ابھی تک نہیں ملا، دنیا سے چلا گیا. ورنہ نجات کا ذریعہ ایمان و عمل صالح ہے. شفاعت ہوگی لیکن شفاعت کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان بن کر، شیعہ بن کر پہنچ جائے اہل بیت کے پاس، اور گناہ انسان کو جانے سے پہلے خدا کا دشمن بنا دیتا ہے. پوری تاریخ آپ دیکھیں، تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے ہے نا، اس میں دیکھیے ائمہ کے ساتھ کس نے لیا ہے، جو مسلمان تھے پیغمبر کے زمانے میں، پھر مولا کے زمانے میں، پھر امام دوم، امام سوم، باقی ائمہ کے زمانے میں، ائمہ کے ساتھ دینے والے باتقوا لوگ تھے یا بے تقوا لوگ تھے؟ آپ دیکھیں پوری تاریخ میں ائمہ کے ساتھ صرف باتقوا لوگوں نے ساتھ دیا ہے، بے تقوا لوگوں نے ساتھ نہیں لیے. اگر ہم سمجھنا چاہیں کربلا میں ہم کس لشکر میں تھے تو ہمیں دیکھنا ہے ہم باعمل ہے عقیدہ کے بعد, باعمل ہے تو لشکر حسین میں ہے, باعمل نہیں ہے تو فرزدق کے جملے کے مستاق دل حسین کے ساتھ تلوار حسین کے برخلاف. یعنی واضح مثل کچھ لوگ عمل کی تحقیر کرتے ہیں. ہمارے ائمہ نے خود فرمایا ہے اگر ہماری کوئی حدیث غیر مستند احادیث کے بعد نہیں ہے, مستند حدیث بھی, مستند سے مراد کیا ہے علم رجال اور علم درایات کے معیاروں کے مطابق مستند ہے, لیکن یہ حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے یہ حدیث ہماری حدیث نہیں ہے, اس کو دیوار پر مارو, وہ باطل ہے, ہم نے کہا نہیں ہے. ائمہ قرآن کے خلاف نہیں فرماتے ہیں. تو آپ دیکھیں ائمہ فرماتے ہیں, آپ سمجھنا چاہتے یہ حدیث ہماری ہے یا نہیں ہے, سند سب کو دیکھنے کے بعد بھی دیکھو قرآن سے کہیں نہیں ٹکرا. قرآن جب کہہ رہا ہے نجات کا واحد ذریعہ عقیدہ اور عمل دونوں ہے, تو کچھ لوگ عمل کی تحقیر کرتے ہیں, عمل کی اہمیت کے منکر ہے, عمل کی ضرورت کے منکر ہوتے ہیں, یہ بالکل قرآن سے ٹکراتے ہیں, اہل بیت کی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں اور تاریخ سے بھی. اہل بیت کے ساتھ پوری تاریخ میں ساتھ دینے والے باتقوا لوگ تھے, باکردار لوگ تھے, بے کردار لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ نہیں دیا ہے. حتی عاشور کے رات کو روایت کے مطابق لشکر عمر ساتھ سے تجھ لوگ آئے, کم از کم جناب حر, یہ لوگ بھی باعمل تھے, لیکن عمل کو وہ معیار نہیں تھا, لیکن کسی حد تک باعمل تھے اس لیے اس طرف آئے. مولا امام ششم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناصبی ہمارے پاس آ جائے جو باعمل ہوگا, ہو سکتا ہے ہم اس کو قبول کریں. ظاہر اس کے عیب کیا ہے, عقیدہ خراب. اگر وہ ہمارے پاس پلٹ کر آ جائے, عقیدہ صحیح ہو جائے, تو ہم اس کو قبول کریں گے. عیب عقیدے میں تھا. لیکن اگر ایک غالی ہمارے پاس آ جائے, آپ جانتے ہیں ائمہ کے زمانے سے احادیث اہل بیت غالیوں کے بارے میں پڑھیے, غالیوں کے مشترکہ, غالی پانچ چھ فرقے ہیں, ان کے درمیان مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو غالی بد کرداری کے عادی ہو چکے ہیں, گناہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے پاس بھی آئے جب گناہ کے عادی ہو چکے ہیں, عمل کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں ہم غالی کو واپس کر دیں گے, ناصبی اگر ٹھیک ہو جائے ہم اس کو اپنائیں گے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ غالی ہونے کی وجہ سے, وجہ یہ ہے کہ وہ بد کردار ہونے کے بعد, گناہ کرنے کے عادی ہونے کے بعد پھر اپنے آپ کو سیرت اہل بیت پر ڈالنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی گناہ کرنے کے عادی ہونے کے بعد پھر صحیح ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا میری ذات میں دو گروہ ہم گمراہ ہو گئے, ایک وہ ناصبی جو دشمنی کرتے ہیں, دوسرا وہ غالی جو حد سے آگے بڑھتے ہیں. اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرنا ہے, نہ ان سے پیچھے رہنا ہے نہ ان سے آگے بڑھنا ہے. یہ دونوں مولا فرماتے ہیں حلق فی اثنان, حلق فی اثنان, میرے ذات میں دو گروہ ہلاک ہو گئے, ایک غالی دوسرا ناصبی. غالیوں کی وجہ سے اہل بیت بدنام ہو جاتے ہیں, مذہب اہل بیت بن جانے. یہ جو تکفیری ناصبی ہے اپنے مذہب والوں کو کیا دکھاتا ہے, دیکھو یہ شیعہ ہے, ان کو دکھا کر لوگوں کو اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف بناتے ہیں. قدیم زمانے سے یہ سلسلہ تھا. ناصبی کی وجہ سے اہل بیت مظلوم ہو جاتے ہیں, لیکن ان کا مقام بلندتر ہو جاتا ہے معاشرے میں. ان کے مذہب کربلا کی وجہ سے تشیع نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے, یعنی سب سے زیادہ مظلومیت کربلا میں تھی, سب سے زیادہ تشیع نے ترقی کربلا کی وجہ سے کی ہے. اسی لیے ناصبیوں کی وجہ سے جس میں اہل بیت کو نقصان پہنچا ہے, شہید ہو گئے, مظلوم ہو گئے, خود اہل بیت تیار تھے اس شہادت کے لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عمل بہت اہم چیز ہے. عمل خراب کرنے کی کوشش کی گئی مسلمانوں کے درمیان, اس کے لیے کیا کام کیا گیا پیغمبر کے بعد, ایک پیغمبر کی سیرت کو بگاڑ کر پیش کیا. ابھی بھی دیکھیں شیطانی آیات کی کتاب جو لکھی گئی, رنگیلے پیغمبر کی کتاب لکھی گئی، اس قسم کی متعدد کتاب لکھی جا سکتی انہی مسلمانوں کے درمیان مشہور کتابوں سے۔ سیرت پیغمبر کے داستانیں نقل کرے تو پیغمبر کی عجیب تصویر معاشرے میں آئے گی۔ یہ کام کیوں ہو؟ بنو امیہ نے جان بوجھ کر کیا، پیغمبر کے خلاف جعلی داستانیں بنائی کئی مقاصد کے تحت۔ ایک ہے وہ پیغمبر کے دشمن تھے ذاتی، اسی لیے ایسی داستانیں بنوائی کہ پیغمبر کے نورانی چہرہ بدنام ہو جائے۔ ایک دوسرے ہے کہ خود اپنے اعمال کے لیے جواز چاہتے تھے، ہم پیغمبر کے جانشین ہیں، ہم تو پیغمبر سے بہتر نہیں ہو سکتے، اپنے عمل کے لیے جواز کے طور پر پیغمبر کی سیرت کو بدنام کیا معاشرے میں، اور اہل بیت کی سیرت کو بھی۔ ظاہر پیغمبر کی سیرت کو جب بدنام کریں گے، مشوہ کریں گے، تو اہل بیت کی سیرت تو دشمنی ہے، کھل کر دشمنی کر رہے ہیں اہل بیت کے ساتھ، بطریق اولا کریں گے۔ پیغمبر کے ساتھ کھل کر دشمنی نہیں کر سکتے تھے، اہل بیت کے ساتھ کھل کر دشمنی کرتے تھے، تو ان کی سیرت کو بھی بگاڑ کر پیش کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں خود مولا کے بارے میں کہ نماز نہیں پڑھتے، یعنی علی کے بارے میں یہ جملہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کتنی کوششیں ہوئی۔ تو پیغمبر کی سیرت بگاڑنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ مسلمان یہ دیکھے ہمارا نبی کی یہ سیرت ہو تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، لیکن نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ہدف تھا تاکہ مسلمانوں کو برکردار بنائے، اور بنو امیہ کے حکمرانوں کی بدکرداری کے لیے جواز ملے، اور پیغمبر کا مقام نیچا آ جائے۔ اور دوسرا انسانوں کے، مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے جو کام کیا، عرض کیا کہ ظاہر احادیث پر پابندی کے لگانے سے، تعلیمات پیغمبر سے، تعلیمات اسلام سے بے خبر ہو گئے، خود بخود عمل سے محروم ہو گئے۔ جتنے احادیث سے محروم ہو گئے، اتنا ہی احادیث کے ذریعے جو پیغمبر نے فرمایا اس تعلیمات سے بھی محروم ہو گئے۔ تیسرا جو اہم نقطہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنایا گیا، یہودی اور عیسائی افکار کو مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کی اجازت دی۔ کعب ابن احبار یہودی عالم ہے، اس کو اجازت تھا کہ یہودی افکار توریت سے لا کر مسلمانوں کے درمیان بیان کرے۔ تمیم دارمی، اور یہ لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ بڑی تعداد میں علماء یہودی اور علماء عیسائی کو اجازت ملی مسلمانوں کے درمیان، علماء مسلمان ہو گئے تھے بظاہر، مسلمانوں کے درمیان افکار یہودی اور عیسائی پھیلائے، اور ایسی خرافاتیں، بیہودہ باتیں، غیر منطقی باتیں مسلمانوں کے درمیان آ گئی جو ابھی کتاب مسلمانوں کی کتابیں بری ہوئی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو عمل سے دور کیا گیا، معرفت اسلام سے بھی دور کیا گیا۔ اس کے ایک اہم وجہ تھا، انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، سوالات کے لیے جواب کی ضرورت، جواب جس سے ملے اس کے پاس جاتے ہیں۔ خطرہ یہی تھا کہ مسلمان اہل بیت کے دروازے پر جائیں گے، تو اہل بیت کے دروازے پر جانے سے روکنے کے لیے یہودی اور عیسائی علماء جن کو تجربہ تھا سینکڑوں سال عوام کے سوالات، اور ان کے لیے مناسب صحیح بھی نہ ہو، ایک مناسب جواب بنانے کے میں ماہر ہو چکے تھے، بلکہ جواب، لیکن انسانوں کے سوالات تقریباً شبیہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھے 300-400-500 مذہبی سوالات، 1000 سوالات تقریباً نزدیک ہوتے ہیں، سب کے ذہن، سب کے پاس عقل، انسانی عقل ہے، سب کی فطرت بھی انسانی ہے، سوالات بھی شبیہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ان سوالات کے جواب یہودی اور عیسائی علماء نے بنایا تھا، جواب دیا تھا، غلط صحیح لیکن دیا تھا۔ اب ان کو موقع دیا تاکہ لوگوں کے سوالات کا جواب بھی مل جائے، لوگ کردار اسلامی سے بھی محروم ہو جائے، اہل بیت کے دروازے پر بھی نہ جائے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دو مذہب کی بڑی حوصلہ افزائی کی بنو امیہ نے۔ ایک مذہب جبریہ ہے، کون سا مذہب؟ اس مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا ہے، خدا کراتا ہے۔ آپ ایک لاٹھی اٹھا کر بھینس پر مارے تو لاٹھی کی کوئی تقصیر نہیں ہے، کسی کو بھی مارے لاٹھی کی تقصیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں انسان اور لاٹھی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، انسان بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ کام کرنے والا، گناہ کرنے والا، ثواب کرنے والا انسان ہے، حقیقت میں خدا کراتا ہے، انسان بے بس ہے، بالکل اسی لاٹھی کی طرح ہے جس کو آپ نے اٹھا کر دیوار پر مارا، بینچ پر مارا۔ یہ عجیب و غریب عقیدہ موجود ہے. ابھی بھی پوچھے کہ سب کو خدا کی طرف نسبت دیں گے. بہت سے لوگ ہر چیز کو کہیں گے خدا. قضاء و قدر صحیح ہے, قضاء و قدر کی غلط تفسیر کرتے ہیں, جاہلانہ تفسیر کرتے ہیں. خلفاء نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اب یزید سے پوچھو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تقدیر یہ تھی. جب امیر شام گیا تھا یزید کے لیے بیعت لیا کچھ علاقوں سے, پھر مدینہ گیا ام المومنین کے پاس, تو ام المومنین نے یہی پوچھا کہ تم نے یزید کے لیے کیوں بیعت لیا؟ کہا تقدیر یہی تھی, مسلمانوں نے بیعت کی. بس اس قسم کی لوگ تقدیر کہنے سے خاموش ہو جاتے ہیں نا. ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے, محنت نہیں کرتا, فیل ہو جائے, کل آپ پوچھیں گے کیوں پاس نہیں ہوا؟ قسمت تھی یہ, اپنی کوتاہی کی بات نہیں کرتا ہے. تو عموماً حکمران جو جرائم مرتکب ہو جاتے تھے ان کے لیے بہترین بہانہ یہ تھا, تقدیر الہی یہ تھی. تو اس نظریے کو اچھا خاصا پھیلایا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوفہ میں جب اہل بیت پہنچے, ابن زیاد کیا کہتا ہے؟ خدا نے آپ کے بھائی کو رسوا کیا, شہید کیا, قتل کیا, وغیرہ وغیرہ. تو جناب شہزادی کیا فرماتی ہے؟ خدا جان لینے والا ہے لیکن قتل کرنے والے تمہارے لوگ ہیں. سید سجاد سے جب یہ پوچھا, یہ فرما قتل کرنے والے میرے ایک بھائی تھے, تمہارے لوگوں نے قتل کیا. اگرچہ جان لینے والا خدا ہے لیکن قتل کرنے والے تمہارے لوگ ہیں. یعنی کربلا کے واقعہ کو خدا کی گردن پر ڈالتے ہیں. ایک اہم مسئلہ ہے, ممکن ہے ہمارے بہت سے لوگ بھی قضاء و قدر کے اس اہل بیت کے مکتب میں جو تفسیر ہے اس تفسیر سے باخبر نہ ہو, یعنی صحیح باخبر. کچھ تو باخبر ہے یقیناً, ضرورت ہے اس بات کی. اگر کسی کے دل میں شبہ ہے, شک ہے, اس مشکل کو حل کرے. اگر شک و شبہ نہیں ہے تو ان عقائد میں سے نہیں ہے جن کا جاننا ضروری ہو, لیکن اگر غلط فہمی ہے تو صحیح سمجھ میں آنا پڑے گا. تو عرض کے یہ کر رہا تھا, دیکھو ناجائز فائدہ اٹھایا اس عقیدہ و قضاء و قدر سے اپنے ناجائز اعمال کو کے جواز پیش کرنے کے لیے. مذہب مرجعہ ایک مذہب ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ انسان عقیدہ کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ عام مسلمانوں کا مذہب تھا, بنو امیہ بھی اس کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. ان اس مذہب کے کچھ گروہوں کا یہاں تک عقیدہ تھا, زبان پر کفر کے الفاظ جاری کرے, دل میں ایمان ہو تو بھی کافی ہے. یزید کے لیے کفر کے الفاظ زبان پر جاری کرنے کے لیے راستہ کھولا رکھا تھا, کیونکہ الفاظ جاری کریں گے آہستہ آہستہ بات پھیل جائے گی. تو دیکھیے, عمل کے بغیر جنت جائے گا انسان, دل میں ایمان ہو کافی ہے. اب دیکھیے ایسے معاشرے میں ایک آدمی کیوں حسین کے ساتھ دے کر شہید ہو جائے, اس کے خاندان اسیر ہو جائے, جبکہ ایسے ہی جنت جا سکتا ہے, ایسے ہی جنت جا سکتا ہے, عمل کے بغیر جنت جا سکتا ہے, دل میں ایمان ہو کافی ہے. کیوں آدمی یزید کے ساتھ جنگ کرے جبکہ یزید جو کچھ کرتا ہے یزید نہیں کرتا, خدا کراتا ہے؟ ایسے غلط عقائد اور افکار پھیلایا تاکہ مسلمان عمل سے دور ہو جائے. اور اس کے سورہ والعصر میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ آپ اپنے فردی زندگی میں سارے عمل صالح انجام دے دو, اس کے علاوہ اجتماعی ذمہ داریاں, معاشرتی ذمہ داریاں بھی انجام دو. پورا معاشرہ کو حق کی طرف دعوت دو, پورا معاشرہ کو صبر کی طرف دعوت دو. یعنی کیا؟ عمل صالح کی طرف. صبر کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ عمل کے وقت پڑتی ہے. علم کے لیے صبر کی اتنی ضرورت نہیں ہے, صبر کی ضرورت عمل کے موقع پر ہے. تو یہ سورہ والعصر اب مسلمان کو کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ کو اجتماعی معاشرتی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس طریقے سے لوگوں کو حسین کے ساتھ دینے سے, علمبردار حق کے ساتھ دینے سے روکا, بے عمل بنانے کی کوشش کی. انسان بے بس ہے, جنت ویسے ہی مل سکتی ہے. اب اتنی احادیث جعل ہوئی, ان احادیث میں کہتے ہیں آپ کا حاکم, مستند ترین کتابوں میں ابھی بھی موجود ہے, آپ کا حاکم یعنی عالم اسلام کی مستند ترین کتابوں میں ابھی بھی موجود ہے, آپ کا حکمران آپ پر ظلم کرے, غلط کام کرے, باطل بھی ہو تب بھی اس کی بات مانو، اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے خلاف عملی کوئی اقدام مت کرو. اگر ایسا کیا تم جاہلیت کو موت مرو گے. تو اسی لیے ان لوگوں نے کیا کہا، حسین اپنے نانا کے تلوار سے شہید ہو گئے. پیغمبر نے کہا یزید برا ہے، برا ہونے دو، اس کی اطاعت کرنا تم پر واجب. ایسی روایتیں جعل ہوئی. تو کس طریقے سے مسلمانوں کو اپنی فردی زندگی میں عمل سے روکا، اجتماعی زندگی میں عمل سے روکا، سیاسی زندگی میں عمل سے روکا، امام زمان کے ساتھ دینے سے روکا. ہم مسلمانوں کو کافی حد تک دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. کربلا نے ان کے تمام نقشوں کو خاک میں ملا دیا ہے. ایسی بات نہیں، کربلا کے واقعے سے پہلے یہ لوگ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، اپنے نقشے پر، اپنے منصوبوں پر عمل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے. کل آپ کی خدمت میں عرض کہ آپ خود پہلے سے بھی جانتے ہیں، مولانا امیر المومنین جیسی شخصیت، امام الموحدین ہے، اس کو کیا بھی نمازی کہنا، 70,000 ممبروں پر سب اعلان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ بہت کامیابی کے ساتھ آگے جا رہے تھے. اور اسلام کی بھی تاریخ دوسرے ادیان کی طرح ہونے والی تھی، اور خدا نے انتظام کیا تھا روزہ اول سے امامت کا. امامت کا انتظام اسی لیے تھا تاکہ اس کے ذریعے اسلام کی حفاظت ہو. آئے غدیر میں کیا فرماتا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یعنی روزہ میں کیا فرمائے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ کو تمام کرو رات تک. ایک سیکنڈ پہلے آپ روزہ کھولیں گے تو دن بھر کے بھوک اور پیاس ضائع ہو جائے گا. اتمن تو علیہ کو اس لفظ اتمام کا یہی معنی ہے، 100% ہو گیا تو فائدہ ملے گا، 100% سے تھوڑا سا کم ہو گیا تو کل عدم. آج امامت علی کے ذریعے نعمتیں پوری ہو گئی. اس کا معنی کیا ہے، اگر یہ نعمت نہ ہو، امامت علی نہ ہو، کچھ بھی تمہیں نہیں ملا ہے. کیسا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ امامت سے زیادہ اہم نبوت ہے، نبوت سے زیادہ اہم توحید ہے، معاد کا عقیدہ بہت اہم عقائد میں سے اسلام میں، یہ کیسی بات ہے امامت نہ ملی تو کچھ نعمت نہیں ملی ہے. جواب یہی ہے، سابقہ ادیان کی طرف دیکھو، کوئی دین باقی نہیں رہا. کس وجہ سے؟ امامت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اگر اسلام میں بھی امامت نہ ہوتا یہ دین باقی نہیں رہتا، نہ توحید باقی رہتی، نہ نبوت، نہ معاد، نہ شریعت، کچھ بھی باقی نہیں رہتی. اسی لیے دوسری آیت میں کیا فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو پیغام آپ پر آیا ہے، نازل ہوا ہے، اس کو پہنچا دو. اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا، پیغام امامت کو، گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کا معنی بھی یہی ہے، کیونکہ یہ پیغام نہ پہنچا، امامت کا پیغام نہیں پہنچایا، تو پھر اسلام ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے محنت کی ہے، سب چلا جائے گا سابقہ ادیان کی طرح. وہ ادیان بھی تو خدا کی طرف سے تھے، وہ ان ادیان کے لانے والے بھی انبیاء اور جبرائیل تھے. ہم نے ان ادیان میں امامت کے سلسلہ اس طریقے سے، امامت کے سلسلہ نہیں رکھا، کیونکہ نبوت کے سلسلہ باقی تھا. اور اگر دین میں تحریف آئی، بعد والا نبی آ کر اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا تھا، لیکن اسلام میں ختم نبوت ہوا ہے. یا ختم نبوت نہیں ہونا چاہیے، یا اسلام کے تحفظ کا ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ نبی کی طرح اسلام کو تا روز قیامت اس کی حفاظت کرے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی امیہ کی سازشوں سے لوگوں کو اسلام سے بھی بے خبر کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو عمل سے بھی بے خبر کرنے کی کوشش کی. حکمران جب غلط ہو، لوگ بھی غلط ہو جاتے ہیں. الناس علی دینی ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. حدیث میں لوگ اپنے والد سے زیادہ حاکموں کے ساتھ شبیہ ہوا کرتے ہیں، یعنی والد سے زیادہ حاکموں کے جیسے ہوتے ہیں. بچہ بہت حد تک اپنے لیے اپنے والد کو اسوہ بناتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ حکمران کو اپنا اسوہ بناتے ہیں. اب یزید جیسے حکمران ہو جائے، مسلمان صحیح رہیں گے؟ ممکن نہیں ہے. تو اس بنا پر عملی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی. اسی لیے مولا فرماتے ہیں،
الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه.
آپ راستے میں تھے مدینہ سے کربلا کی طرف, مکے سے کربلا کی طرف, فرمایا تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ محق, ایسے حالات میں شہادت کو اپنانا چاہیے, شہادت کو آغوش میں لینا چاہیے, یعنی عمل نہیں ہو رہا ہے دین پر. یزید کو بھی جب ٹھکرایا آپ نے اس کے کردار کو دلیل بنایا, کیا فرمایا, ایها الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ, ہم اہل بیت پیغمبر ہیں, رسالت خدا کے معدن ہم ہیں, فرشتے ہمارے ہاں آیا جایا کرتے تھے اور رحمتوں کا آغاز بھی ہمارے خاندان پر ہوا, رحمتوں کے انتہا اور اختتام بھی ہمارے خاندان پر ہوگا. ویزید, لیکن عام طور پر ہم لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں, باطل کے خلاف بولتے ہیں, لیکن باطل کسی غلط چیز سے روکنے کے لیے اس کا متبادل حق بھی پیش کرنا ہے. ہم نہیں از منکر کہتے, کسی کو غلط کام سے اگر روکتے ہیں متبادل صحیح کام کی پیش نہاد بھی کرنا ہے تو کامیاب ہوں گے, صرف روکنے سے آدمی نہیں رکتا ہے. تو امام نے لوگوں کو یزید سے روکنے سے پہلے فرمایا کہ ہم ہیں اس مقام کی شائستہ, خدا نے ہماری نشاندہی کی ہے. پہلا, اسلام کے حقیقی ائمہ اور رہبران کی معرفی فرمائی. پھر فرمائے رجل یزید رجل فاسق, رجل فاجر, شارب الخمر, معلن بالفسق. رجل یزید فاجر ہے, گناہگار ہے, کھلن کھلا گناہ کرتا ہے اور شرابی ہے. مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا, یزید کے کردار کو آپ نے دلیل بنایا. کھلم کھلا گناہ کرنے کے خطرہ بہت ہے, آپ ہماری احادیث میں جانتے ہیں کھلم کھلا ایک گناہ معاف ہونے سے پہلے مخفی 70 گناہ معاف ہو سکتے ہیں. کھلم کھلا گناہ کرنے کا معنی کیا ہے, خدا کی بے عزتی کر رہے ہو. کھلم کھلا گناہ کرنے کا معنی کیا ہے, خدایا کوئی حرج نہیں ہے, ایک قسم کے خدا کے سامنے ایک گستاخی ہے. دوسری بات ہے کہ معاشرے کو بھی سمجھاتا تم بھی گستاخی کرو, گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. کھلم کھلا گناہ کے بہت منفی اثرات معاشرے میں, اسی لیے ایک مخفی گناہ, ایک کھلم کھلا گناہ کے معاف ہونے سے پہلے 70 مخفی گناہ معاف ہوگا. یزید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, معلن بالفسق, کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے. اور گناہ بھی فرق ہے, ایک عام آدمی کے گناہ ہے اس کا اثر معاشرے میں اتنا نہیں پڑتا ہے. آدمی کا مقام معاشرے میں جتنے زیادہ ہو اس کے گناہ کا اثر زیادہ پڑتا ہے معاشرے میں. اسی لیے ہمارے عرفا کا جملہ ہے, حسنات الابرار سیئات المقربین, جو اچھے لوگوں کی نیکیاں ہیں مقرب لوگوں کے گناہ شمار ہوتے ہیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے حدیث مقرب عند اللہ, تو خدا خود جانتا ہے, فرض کہ میرے سر پر عمامہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی عالم دین ہے, اب میں اونچی آواز سے ہنستا ہوا کھاتے ہوئے دوڑتا جاؤں تو کتنا منفی اثر ہوتا ہے. یہ کام ایک ہمارے عام مومن کرے تو کوئی برا نہیں مانتا ہے, یہ کام حرام کام نہیں ہے, لیکن ایک مولانا کے لیے کیا ہے, خلاف مروت ہے. تو حسنات الابرار یعنی اچھے لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی برائی شمار ہوتی. آپ کے فرض کیجیے, خدا نخواستہ بھائی ہسپتال میں ہے ایڈمٹ, بیمار ہونے کے ایک ہفتہ کے بعد آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی آتا ہے جو ان کا آشنا تھا, وہ اس آدمی کا شکریہ ادا کرے گا, بہت شکریہ کہ تم نے میری عیادت کی وغیرہ, آپ سے ناراض ہو جائے گا. تم بھائی ہوتے ہوئے ایک ہفتے کے بعد آتے ہو, ایک عمل ہے نا, دونوں ساتھ گئے ہیں, لیکن آپ کے عیادت گناہ ہے اس کے نظر میں, کیونکہ آپ بھائی تھے, آپ سے توقع زیادہ تھا. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اب حکمران جب غلط کام کرتا ہے تو پورا معاشرے پر منفی اثر ہوتا ہے. یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا اور حکمران خلیفہ یا پیغمبر بھی, تو کیا ہونے والا تھا حکمرانوں کی یہ حالت تھی. تمام شاہ عجیب و غریب واقعات ہے, کس حد تک منحرف ہو چکا. آپ کے خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, رہبر معظم نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں,
کہ ایک کنیز رو رہی تھی بہت شدت کے ساتھ. کنیزوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی اس زمانے میں, حیوانوں کی طرح لوگ ان کے ساتھ پیش آتے تھے. اب یزید کی حکومت میں کنیز کی کوئی عزت رکھتا ہے؟ اب کنیز رو رہی تھی تو کسی نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا کہ مکے میں فلان معروف گانا گانے والا مر گیا ہے, اس پر میں رو رہی ہوں. معاشرہ کتنا گر گیا ہے, کتنا پست ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, اور ایک آدمی کا نام لیا, وہ بھی اسی جیسا گانا گانے والا ہے. تو اس نے گریہ چھوڑ کر چلی گئی. اس حد تک معاشرہ خراب کر دیا تھا وہ معاشرہ جو قرآن سے مانوس تھا, قربانیاں دینے والے معاشرے کو یزید جیسے اقتدار پر آ جائے تو کیا کیا تھا. تو یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو بدکردار کرنے کے لیے, اور بدکردار لوگ کبھی اہل بیت کے ساتھ نہیں دیں گے. عرض کی پوری تاریخ دیکھیے, حتی محبین کی تاریخ میں دیکھیے, صالح لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ دیا ہے, باتقوا لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ دیا ہے, باعمل لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ دیا ہے. تو اسی لیے یہ کام کیا. اور انسان دیکھیں, یہ مرجعہ مذہب کی حوصلہ افزائی کیوں ہوتی ہے, یا غالیوں کی حوصلہ افزائی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے عیش بھی کرے, ہر ناجائز کام کرے, جو دل میں آئے کرے, یہ انسان چاہتا ہے, واضح مسئلہ ہے. پابندی انسان کے لیے سنگین ہے, لیکن دوسری طرف سے جنت بھی جانا چاہتا ہے. اب یہ جو تفکر ہے, یہ تفکر اس کی مشکل کو حل کرتا ہے. جنت بھی جاؤ گے, جو دل میں آئے وہ کرو. تو فوراً انسان اپنا لیتا ہے, بھائی میں تو یہی چاہتا تھا, جنت بھی جاؤں, خدا کے پاس بھی شرمندہ نہ ہو جاؤں, اور جو دل میں آئے وہ بھی کروں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے, یسأل أيان يوم القيامة ليفجر ولكن يريد الإنسان ليفجر أمامه. کچھ لوگ قیامت کے انکار کرتے ہیں. قرآن فرماتا ہے قیامت کے انکار علمی مشکل نہیں ہے, یعنی اس کو علمی لحاظ سے شک نہیں ہے, حقیقت میں گناہ کرنا چاہتا ہے. گناہ کرنے کے لیے قیامت کے انکار کرتا ہے تو کوئی روکنے والا نہ ہو. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے آزاد رہے, کوئی روکنے والا نہ ہو. اسی مقصد تک پہنچنے کے لیے یسأل أيان يوم القيامة, پوچھتا ہے قیامت کہاں ہے, نہیں ہے, استفہام انکاری ہے, کہاں قیامت ہے, انکار قیامت کرتا ہے اپنے اس عمل کے لیے. تو ان دنوں میں یقیناً ہمیں تاریخ اسلام میں جو بڑی مصیبت آئی اس کے وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کافی وقت آیا, میرا دل چاہتا تھا امام مظلوم کے بارے میں چند جملہ عرض کروں, لیکن میرے خیال میں شب شہادت ہے امام کی اور شب وفات پیغمبر خدا ہے, تو مناسب ہے چند جملہ آپ کے بارے میں عرض کروں. امام بھی مظلوم واقع ہوئے بے کردار لوگوں کی وجہ سے. آپ فرماتے ہیں صفین جاتے ہوئے تمہارا ایمان آگے آگے تھا, یہ حدیث ہے امام کی, صفین جاتے ہوئے تمہارا ایمان آگے آگے تھا, دنیا پیچھے پیچھے, یعنی تمہاری قیادت ایمان کے ہاتھ میں تھا, تمہاری قیادت ایمان کے ہاتھ میں, دنیا ایمان کے تابع, اور ابھی تمہاری دنیا آگے آگے ہے, ایمان پیچھے پیچھے, قیادت دنیا کے ہاتھ میں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ میں معاویہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا, ایسے لوگوں کے ساتھ معاویہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. آپ نے کیوں جنگ, بہت سے لوگ جو جذباتی تھے اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے, ظاہر ہے وہ معرفت امام سے محروم تھے, اسی لیے کیوں آپ نے حکومت معاویہ کو دے دی؟ حتیٰ کچھ قریب لوگوں نے کہا السلام علیکہ یا مذل المؤمنین, نقل کفر کفر نباشد, کہتے سلام ہو اس امام پر جس نے مومنین کو ذلیل کر دیا. نعوذ باللہ, ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, قرآن کہتا ہے عزت خدا کے لیے, رسول کے لیے اور مومنین کے لیے, دوسروں کے پاس کوئی عزت نہیں ہے. لیکن یہ کیوں, امام حسن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں مظلوم ترین امام تھے, شہید ہونے کا راستہ بھی بند تھا. حسین
کے سامنے شہید ہونے کا راستہ کھلا تھا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بے وفا لوگ ساتھ تھے. اب چند مخلصین کے ساتھ آپ جنگ کرتے, دو تین راستہ تھا. ایک یہ ہے کہ آپ چپ چاپ حکومت معاویہ کے حوالہ کرتے, یہاں پر اعتراض کر سکتے تھے, مولا اتنی بڑی خلافت اور حکومت چپ چاپ معاویہ کے حوالے کیا, جبکہ معاویہ ظالم فاسق سب کچھ ہے, اعتراض. دوسرے یہ کہ امام جنگ لڑتے, اگر جنگ کرتے خود امام فرماتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی شیعہ زندہ نہیں بچتا, ائمہ کے توجہ شیعوں کی طرف ہے نا, کوئی شیعہ زندہ نہیں بچتا. شیعہ علمدار ہے, خط امامت ہے, یعنی شیعوں نے راہ امامت کو زندہ رکھا ہے. ابھی دیکھیے عصر غیبت کے 11 صدیاں شیعوں نے راہ امامت کو زندہ رکھا ہے. خود کربلا کے بعد دیکھیے مولا امیر المومنین کے بعد شیعوں نے اس حد تک راہ امامت کی خدمت کی کہ امیر شام تمام خلفاء مجبور ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اہل بیت کے خلاف زہریلے مواد معاشرے میں پیش کرے. اسی شعور کے خوف سے امام فرماتا کوئی شیعہ زندہ نہیں بچ سکتا تھا. دوسرا خطرہ یہ تھا, خود امام فرما, یہ سارے امام کے احادیث ہے, فرماتے ہیں کہ اگر میں جنگ کرتا تو امیر شام ہمیں اسیر کرتا, اسیر کر کے آزاد کرتا. الفاظ میرے ہیں, مراد امام کے حدیث کا مراد ہے آزاد کرتا, کیونکہ امیر شام ایسا تھا کہ کبھی اپنے مخالفین کو تلوار سے قتل نہیں کیا, اس نے معروف مخالفین کو تلوار سے قتل نہیں کیا, ان کو بالکل صحیح طریقے سے پیش آتا تھا, پھر بعد میں زہر کے ذریعے ختم کرتا تھا. اس کا طریقہ کار یہ تھا. اسی لیے اگر امام جنگ لڑتے یقیناً امیر شام امام کو اور آل محمد کو گرفتار کرنے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچاتے, پہنچانے کے بعد زہر حلائل کے ذریعے شہید کرتے, چنانچہ خود امام کو شہید کیا. تو ایک نیک نامی بھی وہ حاصل کرتا. امیر شام کے لیے ایک بڑا مشکل یہ تھا کہ پیغمبر خدا نے فتح مکہ کے دن اسلامی قوانین کے مطابق سارے پیغمبر کے غلام ہو چکے تھے, یہ لوگ غلام پیغمبر ہو گئے تھے فتح مکہ کے دن, اور خود امیر شام بھی غلاموں میں سے. پیغمبر نے کیا فرمایا, میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا, سب کو میں آزاد کرتا ہوں, سب کو میں معاف کرتا ہوں. اسی لیے یہ سارے مکہ والے پیغمبر کے آزاد کردہ غلام تھے. دربار شام میں جب آل محمد پہنچے تو شہزادی نے یہی فرمایا, امین ال, وہی جو معروف خطبہ ہے اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے, امین العدل ابن الطلقاء تخدیر کا حرائر و سوق کے بنات رسول اللہ صبایا, اے طلقاء کے فرزند, یعنی ہمارے نانا نے تم کو آزاد کیا ہے, تم اپنی ناموس کو پردے میں رکھتے ہو اور دختران پیغمبر کو اسیر کرتے کر کے گماتے ہو, یہ عدل و انصاف کی بات ہے, یہ بہت سخت ہے. وہ چاہتا تھا اسی کے انتقام لے لے, ایک دن آل محمد کو اسیر کرے پھر آزاد کرے. امام فرماتے ہیں گالی ہو جاتی آل محمد, امام کے جملہ ہے, فرماتے ہیں اگر یہ ہوتا تو گالی ہو جاتی آل محمد کے لیے کہ بنی امیہ نے ان کو آزاد کیا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلا کہ آپ اگر جنگ لڑتے تو آل محمد یا قتل عام ہو جاتے یا اسیر کر کے اس طرح سے اپنا بدلہ لیتا اور پھر زہر کے ذریعے ان کو شہید کرتا اور شیعیان کا قتل عام ہوتا, امیر شام کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی, بہت جلدی اسلام کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے. اور امام نے تیسرے راستوں کو اپنایا, صلح کی لیکن مشروط صلح. اس صلح کی پہلی شرط کو دیکھیں, کتاب خدا و سنت رسول پر عمل کرے گا, یہ پہلی شرط. امام حکومت نہیں چاہتے ہیں, چاہتے ہیں کتاب خدا و سنت پر عمل ہو جائے. سید شہداء نے اہل بصرہ کو جو خط لکھا اس میں یہی فرمایا, انا ادعوکم الى کتاب اللہ و سنت رسول, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف, سنت رسول کی طرف. امیر شام کو امام نے یہی شرط کی, مطلب یہ کہ ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اسلام کے نفاذ کی ضرورت ہے. اگر امیر شام اس پر عمل کرتا تب بھی امام کا مقصد حاصل تھا، اگر عمل نہ کرتا تب بھی امام کا مقصد حاصل ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ امیر شام کی حقیقت سے مسلمان آگاہ ہو جاتے. دیکھو یہ عہد و پیمان کے خلاف ورزی کرنے والا، سارے مسلمانوں کے سامنے عہد و پیمان کیا ہے، ابھی اسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور امیر شام نے یہی کیا. اس مشروع صلح کی وجہ سے کئی شرطیں رکھی. کوفہ میں جب آیا کہا کہ میں نے امام حسن مشتبہ کے ساتھ شرطیں کی ہے، صلح کیا ہے، اس صلح میں شرطیں ہیں، سب قسم میرے پاؤں کے نیچے ہیں، میرے پاؤں کے تلے. دیکھیے یعنی میں اس معاہدے کے خیال نہیں رکھتا ہوں، یعنی اپنی حقیقت کو ظاہر کر رہے کہ انسان عام حالات میں اپنی منافقت کو چھپا سکتا ہے، لیکن بعض وقت خاص حالات پیش آتا ہے. کیسا حالات؟ کہ بہت سخت حالات پیش آتا ہے، پھر اپنے کو چھپانا مشکل ہوتا ہے، اچانک بول اپنے کو اگل دیتا ہے. ایسی مصیبت میں، مشکل میں پڑ جائے جس کی بہت سخت ہو، تو پھر اپنے آپ کو اگل دیتا ہے، اپنی حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھاتا ہے، یا بہت بڑی خوشی ہو جائے تب بھی ایسا ہوتا ہے. امیر شام سمجھ رہا تھا اب حکومت مجھے مل گئی، خطرہ ٹل گیا، دنیا کی سب سے بڑی حکومت مجھے مل گئی. مغرور ہو گئے، مغرور ہو کر کہا کہ میں نے نہ نماز کے لیے اہل کوفہ سے خطاب کر کے کہتا ہے، نہ نماز کے لیے، نہ روزہ کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ کسی اور چیز کے لیے، میں نے حکومت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ جنگ کی تھی، اور تمہارے نہ چاہتے ہوئے حکومت مجھے مل گئی. اپنی حقیقت کو سامنے کر دیا. اسی لیے امام دوم یعنی کربلا کے واقعہ کے حوالے سے آدم سے لے کر کربلا تک کام ہوا ہے، کربلا سے لے کر امام زمانہ تک اس پر کام ہوا، اور کربلا کے واقعے کو زندہ رکھنے میں خدا نے ہمیں بھی توفیق دی ہے، انبیاء الہی کے ساتھ، ائمہ الہی، ائمہ کے ساتھ اپنی حد تک ہم بھی اپنے کردار پیش کریں. دیکھیں حضرت آدم نے گریہ کیا، حضرت نوح نے گریہ کیا، حضرت یحییٰ نے گریہ کیا، حضرت ابراہیم نے گریہ کیا، یہ سب کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کربلا کی طرف، کربلا کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور خصوصاً غم کربلا کی طرف. پھر پیغمبر خدا، پھر کربلا کے واقعے کے بعد ائمہ اظہار، یعنی اس میں امام حسن نے زمین تیار کیا قیام کربلا کے لیے. کیسا؟ سقیفہ کے بعد سے مسلسل سازشوں کی وجہ سے آل محمد کے فضائل چھپایا تھا جنازہ عرض کی، اور یہ بات پھیلائی تھی قریش کے ذریعے. علی اور امیر شام کی جنگ، دو قبیلوں کی جنگ، بنی ہاشم بنی امیہ کی پرانی جنگ چلی آ رہی تھی قبل اسلام، اسی کا شاخصانہ ہے. لیکن دو قبیلوں کی جنگ، عرب کے قبیلوں کی جنگ تو باقی رہتی تھی. اس طریقے سے لوگوں کو باور کرایا اور کہتے تھے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، کہتے تھے کہ خلیفہ سوم کے قاتلین اور ان کے مدافعین کی جنگ ہے. مختلف حوالوں سے مسلمانوں کو شک میں ڈالا کہ آیا یہ حق و باطل کی جنگ ہے یا اقتدار کی جنگ ہے، دو قبیلوں کی جنگ ہے، شک میں ڈالنے کی کوشش کی. اور قریش تو دشمن ہے آل محمد تھے، پانچ قریشی کے علاوہ باقی سب دشمن آل محمد تھے، اور بہت ہی مؤثر تھے. ابھی دیکھیں دنیا میں، امریکہ جیسے ملک میں دیکھیں، دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک، سب سے طاقتور ملک، سب سے زیادہ دولت مند ملک، اس میں 1% سے کم تر یہودی ہے، وہ جو چاہے وہی کرتا ہے. قریش کی یہی حالت تھی دنیا عرب میں، قبل از اسلام، بعد از اسلام ان کا یہ مقام تھا، وہ دشمن ہے آل محمد تھے، اسی وجہ سے ایسی باتیں پھیلائی تھی. اب امام مسلمانوں، دیکھو امام حکومت کس لیے ہے؟ ایمان و دین بچانے کے لیے ہے. اصل مقصد دین ہے، ایمان ہے، اس کو بچانے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. تو اگر حکومت کی وجہ سے خود اسلام مشکوک ہو جائے، خود امامت مشکوک ہو جائے، تو اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے. امام نے حکومت دے دیا تاکہ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی. امیر شام کو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کس قسم کا آدمی ہے. آپ یہ جو کتاب مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھی ہے، خلافت و ملوکیت، اس میں دیکھیے، یعنی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ چھپائے. ابھی تو یزید کی بھی تعریف کرنے لگے شیعوں کی دشمنی میں آ کر، کچھ لوگ،
لیکن یعنی اس کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، یعنی امیر شام اپنا آپ کو بہت اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا، صلح کے بعد اپنی حقیقت کو چھپایا نہیں، اتنے بڑے جرائم انجام دیے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. اسی لیے کربلا میں امام حسن زمین ہموار کیا تاکہ حق و باطل کو سمجھ سکے. کربلا میں جب امام نے قیام فرمایا، کسی نے نہیں کہا، مدینہ سے دیکھے عبداللہ عمر، عبداللہ زبیر، عبداللہ مطو، سارے بزرگان جو عالم اسلام سے تعلق رکھتے تھے یا مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، عبداللہ عباس ہے، عبداللہ جعفر ہے، محمد ابن حنیف، کسی نے نہیں کہا نہ جائیے، یعنی منع کیا، لیکن منع کرنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ صحیح حکومت ہے، اس وقت قیام صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہا. حتی عبداللہ عمر کہتا ہے مولا دنیا بنی امیہ کے پاس اور لوگ اسی کے ساتھ دیتے جس کے ساتھ دنیا ہو، آپ شہید ہو جائیں گے. یعنی اس حد تک یزید کی خباثت ظاہر ہو چکی تھی. وہ امام حسن مجتبیٰ کا کارنامہ تھا، اس صلح کی وجہ سے بنو امیہ کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے آ گئی. امام حسن مجتبیٰ نے کربلا کے لیے زمین ہموار کیا، حسین نے کربلا کے انقلاب کو عمل میں لایا، سید سجاد نے اس انقلاب کو ایک حقیقت بخشی تاکہ انسان نہ بھول جائے، تا قیامت تک برقرار رہے. تین اماموں نے بہت ڈائریکٹ کارنامہ انجام دیا، لیکن آدم سے لے کر خاتم تک اور کربلا کے بعد سے سارے ائمہ اطہار، امام زمانہ، احادیث میں ہے کہ روتے ہیں، شب و روز روتے ہیں، غم حسین میں روتے ہیں، یعنی سارے یہ کردار ادا کر رہے ہیں. اس خوش قسمتی ہماری یہی کہ ہم بھی اس عظیم انقلاب کے حفاظت میں عزاداری کی شکل میں شریک ہیں، اپنے حد تک ہماری توانائی، لیکن جتنے زیادہ اس عظیم غم کو پھیلانے میں، اس غم کے پیغام پھیلانے میں کامیاب ہوں گے، اتنا ہی سعادت مند ہوں گے. تو امام حسن مجتبیٰ وہ مظلوم امام تھے، شہید ہونا اسلام کے مصلحت میں نہیں تھا، اس لیے شہادت کے راستوں کو نہیں اپنا سکتے تھے. ہر کس و ناکس کے اعتراض برداشت کیا تاکہ مسلمان اپنی آنکھوں سے بنی امیہ کو دیکھ سکے، امیر شام کو دیکھ سکے، حقیقت تک پہنچ سکے، حق و باطل میں کوئی شک نہ کرے. یہ عظیم قربانی امام حسن مجتبیٰ کی قربانی. امام حسن کی نگاہیں حسین پر لگی ہوئی تھی. جب آپ کو زہر دیا گیا سخت تکلیف کے عالم میں، جب خون آپ کے دہان مبارک سے نکل رہا تھا، حسین آئے، آپ کے سر اتھر کو اٹھایا، بھائی رونے لگا بھائی پر. مولا سید شہدا کے آنسو کے قطرات حسن مجتبیٰ کے چہرے انور پر گرا، آنکھیں کھولی، فرمائے بھیا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا بھیا میں نہ روؤں تو کون روئے گا، آپ کی یہ مظلومیت. فرمائے بھیا حسین آپ کی مظلومیت سے بڑھ کر کسی کی مظلومیت نہیں. 30,000 کلمہ پڑھنے والے قصد قربت کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن کچھ حوالوں سے امام حسن مجتبیٰ بڑے مظلوم امام تھے. واقعہ امام حسین کی زوجہ جناب رباب کے بارے میں یہ ہے کہ ابن زیاد کے سامنے جب سر حسین پہنچا، اس نے چوب خضران اٹھایا حسین کے دندان مبارک پر مارنے کے لیے، رباب بے اختیار اٹھ دیے، سر حسین کو سینے سے لگاتی ہے، روتی ہے، گریہ کرتی ہے اور بد دعا دیتی ہے دشمنان حسین کو. جناب رباب جب گئی مدینے میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، جب کہتے تھے کہ آپ سائے میں بیٹھیے، سائے میں آئیے، فرماتی تھی حسین کی لاش دھوپ میں پڑی رہی اور میں سائے میں، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتی تھی حسین پیاسے شہید ہو گئے میں ٹھنڈا پانی پیوں، کبھی آپ نے لذیذ کھانا تناول نہیں فرمایا حسین بھوکے شہید ہو گئے اور میں لذیذ کھانا کھاؤں، اتنی روئی حسین پر، اتنی روئی کہ ایک سال کے اندر حسین کی خدمت میں پہنچ گئی. لیکن حسن مجتبیٰ ایسے مظلوم تھے کہ ان کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا. انسان
پر جب اپنے ظلم کرتے ہیں بہت سخت گزرتا ہے۔ زوجہ نے روزہ دار امام کو زہر حلائل سے شہید کیے، اتنے مظلوم اتنے تنہا ہو چکے تھے حسن مجتبیٰ۔ آپ کا جنازہ جب گیا اپنی وصیت کے مطابق نانا کے روزے کی طرف، دشمن دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتے، روایات کے مطابق 70 تیر آپ کے جنازے میں پیوست ہو گئی، 70 تیر پیوست ہو گئی، واحد جنازہ ہے۔ نکلنے کے بعد دوبارہ دولت سرا واپس آتا ہے، دوبارہ تشییع جنازہ ہو جاتی ہے، لیکن حسن مجتبیٰ کے ساتھ حسین ہے، علمدار ہے، محمد حنفی ہے، دوسرے برادران ہیں، دوسرے بنی ہاشم ہیں، موالیان ہیں، عزت و احترام کے ساتھ دفن کرتے ہیں۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین پر جب شہید ہو گئے۔ حضرت مجتبیٰ کے دہان مبارک سے خون کو دیکھ کر حسین رونے لگے، لیکن زینب تل زینبیہ پر کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی بھائی ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ابن سعد، اتنظر ابو عبداللہ یقتل، عمر سعد شرم نہیں آتی، تم دیکھ رہے ہیں اور حسین شہید ہو رہے ہیں۔ حسین کی مظلومیت کی کوئی حد نہیں، گھوڑے تیار ہو گئے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کے لیے۔ سید سجاد کے دل کباب ہو گیا، سارے قبائل آتے ہیں، ابن سعد سے کہتے ہیں، ابن سعد ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے شہید ٹھیک ہے مارا گیا، جنگ لڑی، لیکن اس کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کا مطلب یہ ہے اس کے زندہ رہنے والے پسماندگان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس ذلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ ساری لاشیں اٹھائی گئی، صرف حسین کی لاش رہ گئی، کسی مسلمان نے غیرت کے احساس نہیں کیا۔ الا لعنت الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔